shaheed-e-islam.com
خالق و کلی شئی، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق.
www.shaheed-e-islam.com
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحاقة ما الحاقة فما أدراك ما الحاقة كذب ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. صدق الله. سورة الحاقة مكية، سورة الحاقة مكة من نازل ہوئی، وهي اثنتان وخمسون آية، اور اس کی 52 آیتیں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بے حد رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے. الحاقہ، وہ ثابت ہو کر رہنے والی. ملحاقہ، کیا ہے وہ ثابت ہو کر رہنے والی؟ فما ادراك ما الحاقة، اور آپ کو کیا خبر کہ کیا ہے وہ ثابت ہو کر رہنے والی؟ كذب ثمود وعاد بالقارعة، جھٹلایا ثمود نے اور عاد نے اس کھڑکھڑانے والی کو. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، پھر وہ جو ثمود تھے تو ان کو ہلاک کیا گیا ایک چیخ کے ساتھ. وأما عاد، اور وہ جو عاد تھے، فأهلكوا بريح صرصر عاتية، تو ان کو ہلاک کیا گیا ایک تیز اور تند ہوا کے ساتھ. سخرها علیہم، اللہ نے ان کو مسلط کیا ان پر. سبع لیال، سات راتیں. وثمانیت ایام حسوما، اور آٹھ دن مسلسل لگاتار. فتر القوم فیہا صرعا، پھر تو دیکھتا ہے ان لوگوں کو اس میں پچھڑے ہوئے. کأنہم اعجاز نخل خاویا، گویا وہ ڈھونڈ ہیں کھجوروں کے خالی. فہل ترا لہم من باقیا، پھر کیا تو دیکھتا ہے ان کا کوئی بچا ہوا. وجاء فرعون ومن قبله، اور آیا فرعون اور اس سے پہلے کے لوگ. والمؤتفقات اور الٹی ہوئی بستیاں بالخاطیہ گناہ لے کر. فعصوا رسول ربهم سو انہوں نے حکم نہ مانا اپنے رب کے رسول کا. فأخذهم أخذة رابية پھر ان کو پکڑ لیا پکڑنا سخت. انا لما طغى الماء بے شک ہم نے جب پانی ابلا تھا. حملناكم في الجارية تم کو لادا تھا چلتی کشتی میں. لنجعلها لكم تذكرة تاکہ ہم بنا دیں اس کو تمہارے لیے نصیحت کی چیز. وتعیها اذن واعیہ اور یاد رکھیں اس کو کان یاد رکھنے والے. www.shahideislam.com یہ سورہ الحاقہ کہلاتی ہے. اس کا پہلا لفظ ہی الحاقہ ہے, اسی پر الحاقہ کہا گیا. سورہ نون کے ساتھ اس کی مناسبت کئی وجہ سے ہے. ایک تو یہ کہ اس سورہ میں تذکرہ تھا قریش مکہ کے قحط کا, اور اس کے لیے مثال بیان کی گئی تھی اصحاب الجنہ یعنی باغ والوں کی. اہل مکہ پر بھی اور ان باغ والوں پر بھی جو عذاب نازل کیا گیا تھا وہ ابتلا کے لیے تھا, آزمائش کے لیے. ابتلا کے لیے جو عذاب نازل کیا جاتا ہے اس میں دو باتیں پائی جاتی ہیں. ایک تو یہ کہ وہ دائمی نہیں ہوتا, اس کو ہٹا لیا جاتا ہے چندے بعد, کچھ مدت کے بعد اس کو ہٹا لیا جاتا ہے, کیونکہ اس سے مقصود ہوتی ہے آزمائش کے کون مانتا ہے کون نہیں مانتا, کون توجہ اللہ کرتا ہے کون نہیں کرتا. اور دوسری خصوصیت اس میں یہ ہے کہ وہ عام ہوتا ہے مسلم اور غیر مسلم دونوں. جیسا کہ وہ قحط نازل ہوا تو اس میں کافر بھی شامل تھے مومن بھی شامل, عذاب عام ہوتا ہے. اور جیسے کہ باغ والوں پر عذاب نازل ہوا تھا کہ ان کا باغ جل گیا رات و رات, اس میں دو بھائی وہ بھی شریک تھے جو فقراء و مساکین کا حق مارنا چاہتے تھے, اور وہ بھائی بھی شریک تھا جس نے مشورہ دیا تھا کہ ایسا نہ کرو. غرض ہے کہ یہ ابتلائی عذاب ہوتا ہے, یہ نیک و بد سب پر آتا ہے, لیکن نیک لوگوں کے درجات بلند ہوتے ہیں اور برے لوگوں کے لیے سزا ہوتی ہے. لیکن ایک دوسرا عذاب ہے جو صرف بدکاروں پر اور مجرموں پر نازل ہوتا ہے, نیک لوگوں پر نہیں. اور وہ جب آتا ہے تو پھر ہٹتا نہیں. اگر دنیا میں آئے تو برزخ تک پہنچا کے چھوڑتا ہے, اور آخرت میں آئے تو اس کی کوئی نہایت اور حد نہیں. اس عذاب کو الحاقہ کہتے ہیں, ایسے عذاب کو الحاقہ کہتے ہیں, حق اور باطل کو الگ الگ چھانٹنے والا. تو سورہ نور میں ابتدائی عذاب کا تذکرہ تھا اور اس سورہ الحاقہ میں دوسری قسم کے عذاب جس کو الحاقہ کہا جاتا ہے اس کا تذکرہ ہے. اور بھی کئی اعتبار سے مناسبت ہے, وہاں شروع میں سورہ نون کے شروع میں فرمایا تھا کہ آپ مجنون نہیں ہیں, اور اس کے آخر میں کافروں کا قول نقل کیا تھا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ مجنون ہیں نعوذ باللہ. اس سورہ کے آخری رکوع میں فرمایا گیا ہے کہ یہ قول شاعر نہیں ہے اور نہ قول کاہن ہے, یعنی جس طرح کہ نعوذ باللہ آپ کی طرف جنون کی نسبت کرنا غلط ہے, آپ مجنون نہیں الحمدللہ, اسی طرح آپ کو شاعر کہنا یا کاہن کہنا بھی غلط. وہاں بتایا گیا تھا کہ وہ باغ والے مسکینوں کا حق مارنا چاہتے تھے, ان پر عذاب نازل ہوا.
www.shaheed-e-islam.com.
اور اس سورہ میں آئے گا کہ دوزخیوں کو دوزخ کی طرف گھسیٹتے ہوئے کہا جائے گا, حکم دیا جائے گا, انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم, یہ اللہ تعالی پر جو عظمت والے ہیں ایمان نہیں رکھتا تھا, ولا یعض ولا طعام المسکین, اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا تھا, وہ مسکینوں کو بھی حق مارتا تھا. اور بھی مناسبتیں ہیں. الحاقہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے. الحاقہ حق سے ہے, اور حق کے معنی ہے کسی چیز کا ثابت ہونا, برقرار ہونا, اور الحاقہ سے مراد ہے وہ چیز جو بہرحال ثابت ہو کر رہنے والی ہے اور اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا, مراد سے قیامت ہے. اس کے بعد اس کی عظمت کو اور اس کی ہولناکی کو واضح کرنے کے لیے فرماتے ہیں مل حاقہ, جانتے ہو الحاقہ کیا چیز ہے؟ اور پھر مقرر فرماتے ہیں کہ اور تو کوئی کیا جانے گا, حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری مخلوق میں سب سے بڑے علم والے ہیں, عالم الخلق ہیں, اس کی تفصیلات اور اس کی ہولناکیوں کا کما حق ہو وہ بھی ادراک نہیں رہا. فما ادراک ما الحاقہ, اے نبی آپ کو کس نے خبر دی ہے کہ وہ الحاقہ کیا چیز ہے, آپ کو کیا خبر ہے؟ ایسی ہولناک ہے کہ آپ بھی اس سے باخبر نہیں, سوائے حق تعالی شانہ کی ذات کے اس کی ہولناکی کا کسی کو اندازہ نہیں. ایسی ہولناک اور ایسی داہیہ کبرا ہے, بڑی مصیبت کہ کوئی اس کا ادراک نہیں کر سکتا. تو اس کا تو کوئی ادراک کیا کرے گا, اور اس کو کیسے بیان کیا جائے؟ لیکن دنیا میں جو الحاقہ عذاب نازل ہوئے, جس کو میں نے ذکر کیا کہ وہ آتے ہیں تو ٹلتے نہیں, ان کا تذکرہ بتاتے ہیں کہ گویا نظائر اور امثال کے ساتھ اس کی وضاحت کر دی جائے کہ دنیا میں یہ الحاقہ عذاب نازل ہوئے تو پھر ٹلے نہیں, اور یہ آخرت کا عذاب جو تمام کافروں پر نازل ہوگا وہ کیسے ٹلے گا؟ پھر دنیا کے یہ عذاب جو نازل ہوئے جن کو ہم نے الحاقہ کہا, یہ مختلف تھے وقت کے اعتبار سے, کسی پر تھوڑے وقت میں نہ عذاب نازل ہوا, کسی پر زیادہ وقت میں, اور کسی کا عذاب خفیف تھا ہلکا تھا, اور کسی کا عذاب شدید تھا, جیسے جیسے کسی کے جرم ویسا ویسا ان پر عذاب نازل ہوا. لیکن قیامت کے دن کا عذاب الحاقہ وہ ایسا عام ہوگا اور اتنا شدید ہوگا کہ ہر شخص یہ محسوس کرے گا کہ سب سے زیادہ عذاب مجھ پر ہے. جیسا کہ حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کہ دوزخیوں میں سب سے ہلکے عذاب والا وہ شخص ہوگا جس کے ارد گرد کوئی آگ واگ نہیں ہے, کوئی سانپ بچھو کا عذاب نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے, صرف اتنا ہے کہ آگ کے دو جوتے اس کو پہنا دیے گئے, جس کی وجہ سے اس کا دماغ اس طرح کھولتا ہوگا, ابلتا ہوگا جیسے ہنڈیا ابلتی ہے, دگ دگ کرتا ہوگا. یہ سب سے ہلکا عذاب ہے, نہ سانپ نہ بچھو نہ کوئی اور کچھ بھی نہیں, صرف دو جوتے پہنا دیے گئے ہیں پاؤں میں.
www.shaheed-e-islam.com
اور وہ مسکین یہ سمجھے گا کہ اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ عذاب اس کو ہے, اور سمجھنا چاہیے بھی. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. وہ قیامت کا تذکرہ کرنے کے بعد کیوں فرمایا کہ تمہیں کیا خبر کہ کیا ہے الحاقہ, اس کی حقیقت کا ادراک تم کر ہی نہیں سکتے, ممکن ہی نہیں ہے یہاں ادراک کرو. ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کا ادراک نہیں کر سکتے, اس کی پوری ماہیت کا, حقیقت کا. اس لیے چند مثالیں سن لو. کذب سمود وعاد بالقارعہ, جھٹلایا سمود نے اور عاد نے اس کھٹکھٹانے والی کو. القاریہ بھی قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے. قرا کے معنی کھٹکھٹانے کے ہوتے ہیں, یہ ایسی کھٹکھٹائے گی کہ زمین و آسمان ہل جائیں گے, اور دنیا زیر و زبر ہو جائے گی بلحاظت اس کے ہولناک صدمے کی وجہ سے. پوری کی پوری کائنات فنا ہو جائے گی, جس کا تذکرہ آگے آتا ہے, فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ. تو سمود نے اور عاد نے اس القاریہ کو, کھٹکھٹانے والی چیز کو, قیامت کو جھٹلایا تھا. سمود جیسے کہ معلوم ہے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی, اور یہ حجر میں رہتے تھے, حجاز اور شام کے درمیان کا علاقہ. بڑی طاقتور اور جفا خش قوم تھی. کہا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے پوتے ارفخشد کی اولاد تھی. انہوں نے اپنے ان علاقوں کو ایسا سرسبز و شاداب کیا تھا, نہریں بہا دی, زمین کو جوتا, اور یہ پورا کا پورا علاقہ کو جنت بن گیا. سنگ تراشی میں اور بت پرستی میں مشہور تھے. ان حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کو کھڑا کیا گیا. ان کی قوم میں سب سے زیادہ عالی نسل, سب سے زیادہ معزز خاندان. صحیح بخاری میں ہے کہ جب ابو سفیان ہرقل کے دربار میں گئے ہوئے تھے, وہاں ملک شام گئے ہوئے تھے, آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا گرامی نامہ ہرقل کے نام پہنچا, شاہ روم کے نام. تو اس نے خط کھولنے سے پہلے عنوان پڑھا تو پتہ کیا کہ یہاں ان کی قوم تو کوئی عالمی ہو تو اس کو بلاؤ. ابو سفیان جو مکے کے چودھری تھے, اور یہ واقعہ ہے صلح حدیبیہ کے بعد کا, ابھی تک یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے. مسلمان ہوئے ایک سال بعد فتح مکہ کے موقع پر. اتفاق سے یہ وہاں گئے ہوئے تھے, ان کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے مکے کے, تو ان کو تلاش کروایا اور بادشاہ کے دربار میں ان کو بلا لیا. بادشاہ نے بٹھایا اس پر سامنے اور اپنے ترجمان سے کہا, پوچھا کہ ان سے پوچھو کہ یہ صاحب جو دعوی نبوت کرتے ہیں, تم میں سے کون آدمی اس کا قریبی رشتہ دار ہے نسب کے اعتبار سے, سب سے زیادہ قریب النسب کون ہے؟ ابو سفیان نے کہا میں ہوں. تو ان کو اپنے آگے بٹھا لیا اور باقی ساتھیوں کو پیچھے بٹھا دیا اور ترجمان کے ذریعے سے کہلایا کہ دیکھو میں ان صاحب سے, ان صاحب کے بارے میں جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں, چند سوالات کرنا چاہتا ہوں. اگر یہ صحیح بتائے تو ٹھیک ہے, اور اگر کسی جگہ یہ غلط بیانی کرے تو تم ٹوک دینا. ابو سفیان کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سب سے بڑے دشمن تھے اور میں ان کا سب سے بڑا دشمن. اگر اس بات کا ڈر اور خطرہ نہ ہوتا کہ یہ مکے کے جو لوگ میرے ساتھ تھے جا کے مکے میں وصول کر دیں گے کہ یہ ہرقل کے دربار میں جھوٹ بول کے آیا ہے, تو اللہ کی قسم میں پیٹ بھر کر جھوٹ بولتا. لیکن مجھے سچ کہنے کے سوا کوئی چارہ نہیں رہا. گیارہ سوال کیے تھے صحیح بخاری میں ہیں. سب سے پہلا سوال یہ تھا, کیف نسبہ فیکم,
www.shahideislam.com,
تم میں ان صاحب کا نسب کیسا ہے؟ جواب میں ابو سفیان نے کہا کہ وہ فینا ذو نسب, وہ ہم میں, ہماری قوم میں بڑا عالی نسب, اس سے بڑھ کر کسی کا نسب ہے ہی نہیں. اتنا معزز خاندان, اتنا معزز قبیلہ اور اتنا معزز خاندان پورے عرب میں نہیں ہے, مکے میں کیا. آگے گیارہ سوال مکمل کرنے کے بعد ہرقل نے ایک ایک سوال اور جواب پر تبصرہ کیا. کہا کہ میں نے تم سے پوچھا تھا کہ تمہارا وہ تم میں کیسا نسب اس کا کیسا ہے, تم نے بتایا ہوا فینا ذو نسب, وہ ہم میں بڑے معزز خاندان کا ہے, معزز گھرانے کا ہے. وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِي نَسَبِ قَوْمِهَا, انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو اسی طرح ان کے قوم کے نسب میں پیدا کیا جاتا ہے. یہ سب سے معزز خاندان ہوتا ہے, ہر نبی کا خاندان سب سے اونچا ہوتا ہے اس وقت کے لحاظ سے. تو حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام انہی کی قوم میں سے تھے اور سب سے زیادہ عالی نسب. اور وہ لوگ کہا کہتے یا صالح قد کنت مرجوبا فینا قبل هذا, صالح اس سے پہلے ہمیں تم سے بڑی امیدیں تھیں, تم سے بڑی امیدیں وابستہ تھیں, بچپن ہی سے نہایت زیرک, نہایت ذکی, نہایت نیک, جتنی اچھی صفات ہو سکتی ہیں کسی میں وہ بچپن ہی میں ان سے پائے, بچپن ہی سے ان میں پائی جاتی ہے. اور حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ایسے ہی ہوا کرتے. لیکن جب انہوں نے حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت دی تو یہ سرکش ہو گئے. پھر وہ اونٹنی کا قصہ پیش آیا, اس کی کونچیں کاٹ ڈالی, وہ اونٹنی چلا رہی تھی اور اتنی جب اس کو ذبح کر رہے تھے اتنی چلا رہی تھی کہ اس نے سر پر آسمان اٹھا لیا, اور اس کا بچہ, اونٹنی کا بچہ, وہ چلاتے ہوئے پہاڑ میں چلا گیا. اور اللہ کی شان, جس طرح اونٹنی پہاڑ سے نکلی تھی, پتھر سے نکلی تھی, چٹان سے نکلی تھی, وہ بچہ پھر چٹان میں چلا گیا. اور ان ظالموں نے اس اونٹنی کو, ناقت اللہ کو, اللہ کی اونٹنی کو کاٹ کر کے کھا لیا کتوں کی طرح. فاہلکوا بالطاغیہ, بس ان کو ہلاک کیا گیا طاغیہ کے ساتھ, چیخ کے ساتھ. حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پر چیخ لگائی تھی, ایک آن میں سب کے دل پھٹ گئے اور پوری کی پوری قوم تباہ. یہ ہے الحاقہ عذاب, جب آیا تو پھر ٹلا نہیں بلکہ قبروں میں پہنچایا. وَأَمَّا عَادٌ, اور وہ جو عاد تھے, یہ قوم تھی احقاف میں رہتی, یہ بھی حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے پوتے تھے, پوتے کی اولاد تھے. ان لوگوں نے بڑی بڑی عمارتیں تیار کی تھی, بڑے طاقتور تھے. لم یخلق مثلھا فی البلاد, قرآن کریم نے کہا ہے ایسی قوم شہر میں پیدا ہی نہیں کی گئی, اتنے لمبے قد اور اتنے طاقتور. ان میں حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام بھیجے گئے تھے, وہ بھی صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح اپنی قوم کے سب سے معزز فرد تھے. جب ان کو اللہ کی طرف دعوت دی, توحید کی دعوت دی, لا الہ الا اللہ کی دعوت دی, بت پرستی سے روکا, تو وہ بھی دشمن ہو گئے. بلاخر www.shahideislam.com ان پر عذاب نازل ہوا قحط کا, 3 سال کی خشک سالی. انہوں نے ہر چند تدبیریں کی لیکن بارش نہیں ہوتی تھی. دو آدمی بھیجے, دو یا تین آدمیوں کا وفد بھیجا مکہ مکرمہ, اور ان سے جا کے کہا کہ وہاں تم دعا کر کے آؤ ہم پر, بارش ہو جائے, خشک سالی دور ہو جائے. حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام سے نہیں کہتے, وہاں ان کو ایک آدمی ملا, ان سے اپنا مطلب بیان کیا. انہوں نے کہا کہ تم میں اللہ کے نبی ہود علیہ السلام موجود ہیں, جاؤ ان سے دعا کرواؤ. ایسے دعا نہیں ہوگی, ایسے بارش نہیں ہوگی. تم کہنے لگے جی نہیں, اس کے پاس تو ہم جاتے نہیں, یہیں سے لے کے جائیں گے. کہنے لگے پھر میں تمہیں تدبیر بتا دیتا ہوں. وہ تدبیر یہ ہے کہ تم بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر اللہ سے یہ دعا کرو کہ یا اللہ, اگر ہود تیرا سچا نبی ہے تو اس کی برکت سے ہمیں بارش عطا فرما. کہیں یہ کر لیں گے, اتنا تو کر لیں گے, کیونکہ کوئی نہیں دیکھتا. سنت خلاف کعبہ پکڑا اور یہ دعا کی تو اللہ تعالی نے تین بدلیاں بھیجی, ایک سفید رنگ کی, ایک سرخ رنگ کی اور ایک سیاہ رنگ کی, اور ان سے کہا کہ جون سی چاہتے ہو لے لو, یہ تمہارے ساتھ جائے. انہوں نے کہا کہ یہ کالی بدلی جو ہوتی ہے نا, کالی گھٹا, اس میں بارش زیادہ ہوتی, یہ چاہیے ہمیں. چنانچہ یہ چل پڑے اور بدلی بھی ساتھ چل پڑی. اور ابھی اپنے علاقے
شہید اسلام ڈاٹ کام, اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن, درس حدیث اور اصلاحی مواعظ.
خالق و کل شیء, ہر چیز کے پیدا کرنے والا, ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق.
جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات.
یا صاحب الجمال ویا سید البشر, من وجهك المنير لقد نور القمر.
www.shahideislam.com